بسم اللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد، تزکیہ نفس کے سلسلے میں چند دنوں سے گفتگو چل رہی ہے، اس میں ایک خرابی جو انسانی نفوس میں، انسانوں کی طبیعت میں عام طور پر پائی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کا نفس نقطۂ اعتدال سے ہٹ جائے، اور یہ اصل بات ہے جس کے گرد بہت سے افراد اور ان کے اعمال اور بہت سے گروہ اور بہت سی اقوام گردش کرتی ہیں کہ وہ اپنے نفس کے اس چپیٹے میں آ جاتے ہیں کہ ہم لوگ جو کام کر رہے ہیں وہ اللہ کے دین میں مطلوب ہے، اور اللہ کا دین ہم سے یہ چاہتا ہے، اور وہ لوگ ہوتے ہوتے نقطۂ اعتدال سے آگے کو نکل جاتے ہیں۔ اس بات کی طرف بنیادی طور پر جو چیزیں رہنمائی کرتی ہیں، ان میں حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا وہ طرز عمل ہے جس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی توجہ دلائی۔ یہ جو عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ ہیں، بڑے پائے کے صحابی تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو بڑے غور سے سنتے تھے، اور یہ ان اللہ کے بندوں میں سے ایک تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو لکھا بھی اور یاد بھی رکھا۔ ان کی اسی بات کی وجہ سے، اس فعل کی وجہ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے، حالانکہ وہ خود کثیر الحدیث تھے، کثرت سے احادیث انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد تھی، 5000 سے زیادہ روایات ان کی ملتی ہیں، اس کے باوجود وہ کہتے تھے کہ مجھ سے اگر کوئی آدمی حدیث کے معاملے میں لگا کھاتا ہے اور میرے ہم پلہ ہے اور مجھ سے بھی بڑھ گیا ہے، یہ عبداللہ ہے۔ اور فرماتے تھے کہ عبداللہ لکھ لیتے تھے اور میں لکھتا نہیں تھا، اور عبداللہ جو تھے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اتنی عزیز تھی کہ جو بات ایک دفعہ سن لی بس اس پہ زندگی بھر عمل کرتے رہے، یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے لشکر میں شامل تھے اور اپنے والد عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کے ساتھ کھڑے تھے اور لڑے نہیں، ان کے دوسرے بھائی لڑتے رہے، یہ نہیں لڑے۔ تو کسی نے ان سے کہا کہ عبداللہ یا تو تم اس فوج سے نکل کے اور چلے جاؤ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس اور ان کی طرف سے لڑو، اور یا پھر یہاں جو کھڑے ہو تو ہتھیار اٹھاؤ، لڑتے بھی نہیں ہو اور کھڑے بھی ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ کھڑا تو اس لیے ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ اپنے والد کا حکم مانتے رہنا، تو والد نے کہا ہے اس لیے کھڑا ہوں، اور لڑتا اس لیے نہیں ہوں کہ میری دانست میں ہم لوگ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں کہ بغاوت درست نہیں ہے، علی رضی اللہ عنہ حق پر ہے۔ ساری رعایتیں تھیں، لیکن ان کی جوانی کا قصہ وہ بتاتا ہے کہ شریعت نے مسلمانوں کو کیا تعلیم دی ہے، اور کس طرح یہ بتایا ہے کہ انسان تزکیہ نفس کو چھوڑ دیتا ہے اور کبھی کبھی نفس کے ایسے جھپیٹے میں آ جاتا ہے کہ اس کا نفس اللہ کے درمیان اور اس کے درمیان آڑ بن جاتا ہے۔ عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے جوانی میں اپنا یہ معمول بنا رکھا تھا کہ جتنا قرآن نازل ہوا تھا رات کو کھڑے ہو کے سارا قرآن نماز میں اور کبھی کبھی ایک ہی رکعت میں پڑھ دیتے تھے، اور دن بھر روزہ رکھتے تھے۔ اور جب ان کی شادی ہوئی تو ان کی بیوی نے کچھ دنوں کے بعد عام گھریلو خواتین جیسا لباس پہننا شروع کر دیا۔ ان کے والد عمر بن العاص رضی اللہ عنہ بڑے جہاندیدہ آدمی تھے، بڑے ذہین انسان تھے، اور انہوں نے اپنی بہو سے کہا کہ بیٹی، شادی کے بعد لڑکیاں کچھ عرصے تک اچھے کپڑے پہنتی ہیں، کیا وجہ ہے کہ تم نے بالکل عام اور سادہ کپڑے پہننے شروع کر دیے؟ اس خاتون نے بڑا اچھا جواب دیا جو ان کی ذہانت کی دلیل تھی، اور انہوں نے کہا کہ میرے والد، جس کے لیے کپڑے اچھے پہنے جائیں اگر اسے ہی کوئی غرض نہ ہو تو پھر اچھے کپڑوں کا کیا فائدہ؟ سمجھ گئے، اور انہوں نے جا کر یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی اور فرمایا، عرض کیا کہ آپ عبداللہ کو سمجھائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور ان سے کہا کہ عبداللہ کیا کرتے ہو دن اور رات میں، مجھے بتاؤ۔ انہوں نے کہا، اللہ کے رسول، جتنا قرآن اللہ نے اب تک آپ پر نازل کیا ہے یہ سارے کا سارا رات کو کھڑے ہو کے ایک رکعت میں پڑھ دیتا ہوں۔ مطلب یہ تھا کہ اس وقت شاید 20 پارے نازل ہو چکے ہوں گے، یا اس سے بھی کم یا اس سے زیادہ، اتنا طویل نفلوں کا پڑھنا اور اتنا طویل قیام، اور پھر کہنے لگے کہ سارا دن روزہ رکھتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا اور فرمایا، عبداللہ یہ بات درست نہیں، اور روزے جو تم رکھتے ہو تو تم دیکھو 3 روزے ایک مہینے میں رکھ لیا کرو، بس 13, 14, اور 15 چاند کی جو تاریخیں ہیں جن میں رات بھی منور ہوتی ہے، چاند کی روشنی ہوتی ہے، انہیں عرب کہتے تھے ایام الضیف، یعنی ایسے دن جن میں دن اور رات دونوں روشن ہوں۔ تو فرمایا، وہ 3 دن روزے رکھ لو، اور اللہ نے کہا ہے کہ وہ ایک نیکی کو 10 گنا بڑھا دیتا ہے، تو یہ تمہارے 30 روزے ہو جائیں گے، پورے مہینے کے ہی ہو جائیں گے، بس نہ رکھو. انہوں نے کہا اللہ کے رسول عتیق علی ذالک، اس سے زیادہ رکھ سکتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا پھر ہفتے میں 2 روزے رکھ لیا کرو. انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں اس سے زیادہ رکھ سکتا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ ہفتے میں 2 روزے سوموار کا اور جمعرات کا روزہ رکھ لو کہ پیر اور جمعرات کو لوگوں کے اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں، اور میں بھی 2 دن روزہ رکھتا ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے سامنے میرا عمل پیش ہو اور میں خدا کی عبادت میں ہوں، روزے میں ہوں، تم بھی 2 رکھ لیا کرو. انہوں نے کہا عتیق علی ذالک، اس سے زیادہ بڑھا دیجئے روزے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے روزے جو رکھتے ہو 29 یا 30، اس کے بعد 6 روزے شوال میں رکھ لیا کرو، تو یہ تمہارے 36 روزے ہو جائیں گے، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ ایک نیکی کو 10 گنا بڑھا دے گا، تو یہ سارے سال کے روزے ہو جائیں. انہوں نے کہا اس سے بھی زیادہ کریں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تم ایسے روزے رکھو جیسے اللہ کے اچھے بندے اور نبی حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام رکھتے تھے، اور اللہ کو سب سے زیادہ ان کی عبادت پسند تھی، وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن چھوڑ دیتے تھے، اور وہ رات کو سوتے تھے، اور 1/6 حصہ رات کا اس میں خدا کی عبادت کرتے تھے، باقی وہ سوتے تھے. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول اس سے بھی بڑھا دیں، ایک دن روزہ، ایک دن چھوڑنا، اس سے زیادہ کرتے. جوانی تھی نا، جذبہ تھا، اور اعمال لوگ پوچھتے تھے، گنتے تھے کہ کتنا پڑھا، کتنے روزے تم نے رکھے. یہ چیزیں جب ماحول اچھا ہو تو ہو جاتی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے زیادہ نہیں، بس. اور قرآن پاک کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس 3 دن میں پڑھ لیا کرو، روز سارا نہ پڑھا کر. اور پھر فرمایا عبداللہ تمہاری جان کا بھی تم پہ حق بنتا ہے، وَإِنَّ لِذَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقٌ، اور جو لوگ تمہارے گھر میں مہمان ہوتے ہیں، تمہیں ملنے آتے ہیں، ان کا بھی حق بنتا ہے، اور تمہارے گھر والوں کا بھی تم پہ حق بنتا ہے. اور دیکھو زندگی بھر ہر ایک کو اس کا حق دیتے رہنا، اور جو آدمی میرے راستے کو چھوڑ دے گا فَلَيْسَ مِنِّي، وہ ہم میں سے نہیں. حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ اس ترتیب پہ روزے رکھتے رہے، اور جب آیا بڑھاپا تو پھر ہو گئی مشکل. اب کون ایک دن روزہ رکھے، پھر ایک دن چھوڑ دے، پھر رکھے، پھر چھوڑ دے. کسی دن طبیعت خراب اور روزہ رکھنے کی باری آ گئی، اور کسی دن طبیعت اچھی اور روزہ چھوڑنے کا دن آ گیا. تو حدیث میں آتا ہے وہ اس بات کو سناتے تھے اور کہتے تھے کہ کاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی کوئی رعایت قبول کر لیتا، میں اتنی سختی نہ کرتا. یہ ہے وہ چیز کہ انسان جب اعتدال کی راہ سے ہٹ جاتا ہے تو وہ اپنے لیے مشکلات کو پیدا کرتا ہے. اس لیے تزکیہ نفس میں یہ بات انسان کے پیش نظر رہنی چاہیے کہ وہ کسی معاملے میں بھی اعتدال کی راہ کو نہ چھوڑے اور ایکسٹریم پہ مت جائے. شریعت نے اس بات کو ناپسند بھی کیا ہے، برا بھی مانا ہے، اور منع بھی کیا ہے کہ ایکسٹریم پہ، انتہا پہ جو لوگ چلے جاتے ہیں وہ کوئی اچھے کام نہیں کرتے. قرآن پاک میں آیا ہے کہ ہمارے بندے ایسے ہیں جو ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، تو لم یفترو، نہ ہی تو وہ ہاتھ بالکل بند کر کے رکھ لیتے ہیں اور نہ ہی وہ بالکل کھلا ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں. کان بین ذلک قواما، وہ ان دو انتہاؤں کے بیچ میں چلنے والے ہیں، نہ سب کچھ خدا کی راہ میں دے دیتے ہیں اور نہ ہی وہ یہ کرتے ہیں کہ بالکل اللہ کی راہ میں خرچ نہ کریں، بلکہ درمیان کی راہ وہ اختیار کر لیں. قرآن پاک کو سننا اور سمجھنا بڑے شرف کی بات ہے، لیکن ایک آدمی قرآن پاک کو سنتا ہے اور سمجھ اسے کچھ نہیں آتی، اور وہ سمجھنے پر اپنے آپ کو لاتا بھی نہیں ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ قرآن کی تلاوت اور قرآن پاک کا سن لینا بس یہ بہت بڑی نیکی ہے، اور جو سمجھ تھی قرآن کی اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی بات تھی یہ نہیں کرتا تو اللہ نے اس کو ناپسند کیا ہے. اللہ نے فرمایا ہے کہ ہمارے بندے تو وہ ہیں جو قرآن سنتے ہیں تو لم یفروا علیہا صمما وعمیانا، تو اندھے بہرے ہو کر گر نہیں پڑتے قرآن سن کے، بلکہ غور کرتے ہیں، سمجھتے ہیں. ہمارے ہاں بڑا مقام ان لوگوں کا شمار کیا جاتا ہے کہ قرآن سنا اس نے اور بالکل ہی اندھے ہو گئے، بہرے ہو گئے، گر پڑے، حال پڑ گیا، یہ چیز ہو گئی. اللہ نے اس چیز کو پسند نہیں کیا. اللہ نے فرمایا ہے وہ سمجھنا چاہتے ہیں، سنتے ہیں تو غور کرتے ہیں، ایسے ہی اندھے بہرے ہو کے نہیں گر پڑتے کہ کیا کہا اور کیا نہیں کہا. اسی لیے حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ کچھ لوگ ایسے پیدا ہوئے ہیں کہ وہ قرآن کو سنتے ہیں اور پھر وہ کئی کئی گھنٹے ہوش میں نہیں آتے. تو انہوں نے کہا کہ وہ جو ان سے اچھے تھے وہ قرآن کو سنتے تھے اور ان کے دل اللہ کی یاد میں جھکے ہوئے تھے، وہ رو پڑتے تھے، لیکن ان میں کوئی ایسا نہیں تھا جو اپنے ہوش و حواس کو کھو دے. اور پھر انہوں نے فرمایا کہ ان میں سے کسی کو ایسی دیوار پر بٹھا دو جس کے دونوں طرف پانی ہو، دریا ہو ادھر بھی اور ادھر بھی، اور پھر تم قرآن پڑھو، پھر میں دیکھتا ہوں کہ انہیں کتنا جوش آتا ہے جبکہ انہیں مرنے کا خطرہ ہو کہ ادھر یا ادھر گر پڑے تو گئے دریا. یہ چیزیں ایسی ہیں جن پہ ہر دور میں نکیر رہی ہے کہ دیکھو اعتدال میں رہو، اور اگر اعتدال میں نہیں رہو گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایک طرف کو پورا جھکاؤ ہو جائے گا. شادی ہے اور دو بیویاں کر لی تو اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ تم ایک بیوی کی طرف پورے نہ جھک جاؤ، اور اگر تم یوں کرو گے تو تم بہت بڑا گناہ کر لو گے، کیونکہ ایک کے حقوق وہ سارے ضائع ہو جائیں گے اور اللہ کے ہاں اس چیز پر پوچھ ہوگی. اور یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی آیا اور اس نے ایسے ہی بغیر قصد اور ارادے کے بچے ساتھ لائے اپنے وہ صاحب، اور انہوں نے کوئی مسئلہ پوچھنا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اپنے بیٹے کو اپنی ران پہ بٹھا لیا اور بیٹی کو نیچے بٹھا دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اپنے دونوں بچوں کو دو رانوں پہ بٹھا لے، اور یا ان کو دونوں کو زمین پہ بٹھا دے. یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ لڑکے کو تم نے بٹھا لیا اور لڑکی کو تم نے نیچے بٹھا دیا. اعتدال کی راہ دکھائی کہ آدمی اپنی نجی زندگی میں بھی سوچتا رہے اس بات پر کہ میں اعتدال سے ہٹ تو نہیں گیا، اور اعتدال میں جب رہتا ہے تو وہ عمل دیر تک چلتا رہتا ہے اور اللہ کی طرف سے برکتیں ان اعمال پر نازل ہوتی ہیں جو مسلسل کیے جائیں، اور جو انسان تسلسل کے ساتھ ایک مرتبہ شروع کر دے اور پھر اسے نباہ لے. یہ نباہ کرنا بڑا مشکل ہے، بالکل ناممکن ہو جاتا ہے. جب کوئی آدمی ایکسٹریم پہ چلا جائے تو کتنے دن وہ بات چلے گی؟ طبیعت کی بات ہے، عمر کی بات ہے، پیسہ ہونے کی بات ہے، اسباب ذرائع اور وسائل ہونے کی بات ہے، یہ سب فیکٹرز ہوتے ہیں۔ ایکسٹریم پہ پہنچ کے بس ان فیکٹرز کو جھونک دیتا ہے ایک مرتبہ، اور پھر اس کے بعد جب یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں تو پھر معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کو پسند وہ چیز ہے جو انسان آہستہ آہستہ کرتا رہے، تھوڑا تھوڑا کرتا رہے، مگر مسلسل کرتا رہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لینگشاد دین ہذا، جو کوئی بھی اللہ کے اس دین سے کشتی لڑنے کی کوشش کرے گا، زور آزمائی کرے گا، الا ہدمہ، کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا سوائے اس کے کہ خدا کا دین اسے اٹھا کر زمین پر پھینک دے گا، پچھاڑ دے گا، اس کی کمر زمین پر لگ جائے گی۔ خدا کے ساتھ زور آزمائی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے جی میں آیا 100 نفل پڑھ لیے، اب وہ روز سوچتا ہے کہ میں روز 100 نفل پڑھ لیا کروں گا، کہاں تک چلے گا؟ ایک مہینہ، 2 مہینے، سال چل جائے گا، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ مصروفیات بڑھ گئیں، پھر اس کے بعد ذوق ہو گیا، پھر طبیعت پھر گئی، علیہ باللہ کوئی گناہ ایسا ہو گیا کہ اس گناہ کی نبوست سے یہ نیکی کی توفیق اللہ نے چھین لی، اب بیٹھا ہوا ہے کچھ نہیں کر سکتا۔ اس سے بہتر تھا کہ وہ 2 نفل روز پڑھ لیتا مگر ساری زندگی پڑھتا رہتا، اللہ کے ساتھ تعلق قائم رہتا۔ اس لیے جو چیزیں بھی اعتدال کی راہ سے نکل جاتی ہیں وہ نباہ نہیں ہوتا، اور نباہنا چیزوں کا، تعلقات کا، اللہ کے ساتھ تعلق کا، آپس میں تعلقات کا، شریعت نے اس پر زور دیا ہے کہ ان چیزوں کو قائم رکھو۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی کسی سے ایسی محبت نہ کرنا کہ تمہیں اس کے سامنے حق بات کہنی پڑ جائے تو تم اس کے سامنے حق بات نہ کہہ سکو۔ منع کیا ہے کہ کسی سے اتنی شدید محبت نہیں ہونی چاہیے کہ آدمی اس میں کوئی غلطی دیکھے اور اس سے یہ نہ کہہ سکے کہ آپ کا یہ رویہ درست نہیں ہے۔ محبت معنی ہو جاتی ہے، محبت آڑ بن جاتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی چیز کی محبت تمہیں اندھا اور بہرا کر دیتی ہے، یعنی محبت اتنی غالب آ جائے گی کہ تم اس کے معائب، اس کے عیوب دیکھنے سے اور اس کے خلاف کوئی جملہ سننے سے بہرے ہو جاؤ گے، تمہاری آنکھیں دیکھ نہیں سکیں گی اور تمہارے کان سن نہیں سکیں گے۔ تو فرمایا کبھی کسی سے ایسی محبت نہ کرنا کہ دیکھو تم اسے حق بات نہ کہہ سکو۔ اسی لیے کسی بھی چیز کی محبت جب بڑھنے لگے تو اللہ سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے کہ خدایا اس محبت کو اسی درجے میں کر دے جس درجے میں تیرے ہاں مطلوب ہے، کیونکہ اگر یہ بڑھ جائے گی تو حد سے زیادہ ہو جائے گی، اور حد سے زیادہ کسی بھی چیز کا بڑھنا اچھا نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس غنیمت کا مال کہیں سے آیا، اور ایران جب فتح ہوا ہے تو مسجد نبوی میں ڈھیر لگ گیا، سونا، چاندی، کپڑے، زیورات، سب چیزیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھی اور وہ بے اختیار رو پڑے، اور ان کے ساتھ جو لوگ کھڑے تھے ان میں سے علی بھی تھے اور عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ عنہ بھی تھے، اور بھی بڑے بڑے لوگ تھے۔ تو انہوں نے کہا علی یہ سب چیز کیا ہے؟ اگر یہ اچھی چیز ہے تو عمر سے پہلے جو دو آدمی گزرے ہیں اللہ نے انہیں کیوں نہیں دے دی؟ اور اگر یہ فتنہ ہے، برائی ہے، آزمائش ہے، تو عمر بڑی آزمائش میں پڑ گیا، یہ سب کیا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا امیر المومنین، آپ دیانتدار آدمی ہیں، اور دیانتداری سے جتنا کچھ فوج کو ملا ہے وہ آپ کے سامنے انہوں نے لا کے رکھ دیا ہے، حتیٰ کہ آپ کی اس دیانتداری کا اثر فوج پر اتنا ہوا کہ انہوں نے سوئی تک اپنے پاس نہیں رکھی، وہ بھی سامان میں یہاں بھیج دی. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ سے کہا، انہوں نے کہا امیر المومنین یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ نے ہمیں دیا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ یہ چیزیں ایسی ہیں جن کی محبت انسان کو صحیح راہ سے ہٹا دیتی ہے، تو میں ان چیزوں کو دیکھ کر بس تجھ سے یہ چیز مانگتا ہوں، اس چیز کا سوال کرتا ہوں کہ اللہ ان چیزوں کے ساتھ بس تعلق ایسا کر دے کہ یہ چیزیں تیرے تک پہنچانے میں معاون ثابت ہو جائیں، تیرے تک پہنچنے میں یہ چیزیں میری مددگار ثابت ہو جائیں. یہ صحیح نقطہ نگاہ کہ محبت تو ہوتی ہے، دولت ہے، پیسہ ہے، سب چیزیں، لیکن یہ محبت مطلوب نہیں ہے، بلکہ جو چیز اصل مطلوب ہے اللہ کی رضا، اللہ کی خوشی، اس تک پہنچنے میں یہ چیز مدد دے گی. تو اس لیے منع کیا کہ کسی سے ایسی محبت نہ کرو. اولاد سے محبت ہو جاتی ہے، اور ایسی محبت اولاد میں سے کسی سے ہو جائے کہ آدمی اپنی اولاد باقی کے حقوق ضائع کرنے لگے. سختی سے روکا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کبھی ایسے نہیں ہونا چاہیے. حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے اور نے کہا اللہ کے رسول میں آپ کے ساتھ جہاد پہ جاتا رہتا ہوں، اور میری بیوی نے مجھ سے کہا ہے کہ تمہارا تو کچھ پتہ نہیں کہیں شہید ہو جاؤ، تو جو جائیداد تمہارے پاس ہے زمین وہ اپنے اولاد کے نام کر جاؤ. تو میں نے کہا میں کر دیتا ہوں. اس نے کہا اس پہ گواہ بھی بنا کے جانا، جو تمہارے بعد اگر خدا نخواستہ ایسا حادثہ پیش آ جائے تو گواہی دے کہ واقعی یہ تھی. تو میں نے اس سے پوچھا بیوی سے کہ کس کو گواہ بنانا چاہتی ہو، تو اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سچا آدمی کوئی نہیں، اور ان کے پاس جا کے بتا دو کہ کس کو کتنا جائیداد میں حصہ دیا ہے، تو مجھے اطمینان رہے گا کہ میری اولاد کے معاملے میں سہولت ہے، کچھ اولاد کے حصے میں آیا. تو انہوں نے عرض کیا کہ میں نے اپنے بیٹے کو اتنا حصہ دیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو رافع کا حصہ ہوا تمہارے بیٹے کا، اور باقی اولاد؟ انہوں نے کہا ان کے لیے تو کچھ نہیں، یہ بڑا بیٹا ہے، زیادہ کر دیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لا اشہد علی الظلم، تو پھر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ظلم پر گواہی دینے کو تیار نہیں ہوں، میں اس ظلم کا گواہ نہیں بنتا. فرمایا اولاد میں برابر کا تقسیم کر. اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ وراثت کے حصے تو اللہ نے خود مقرر کر دیے، اس میں تو کوئی کمی بیشی ہو نہیں سکتی، اور خود اپنی زندگی میں دینا چاہے تو اپنی اولاد کو بس 19-20 کا فرق تو کر سکتا ہے کہ کسی بیٹے میں بیٹی میں زیادہ صلاحیت ہے، یا اس کے پاس زیادہ غربت ہے، یا اسے مال کی زیادہ ضرورت ہے، یا کوئی اور واقعہ ایسا ہے. تو 1/3 جو اس آدمی کا خالصتاً ذاتی تھا وہ اپنے بچوں میں سے کسی کو دے دے، چلیے 19-20 کا فرق ہو گیا، پرواہ نہیں، مگر اتنا فرق کر دینا کہ بیٹے اور بیٹی میں واضح فرق نظر آنے لگے. فرمایا یہ ظلم ہے، اس پہ میں گواہ نہیں بنتا، کیونکہ محبت اسے اولاد کی کھینچ لے گی ایک طرف کو، اور باقی لوگوں کے حق ضائع ہو جائیں گے. اسی لیے کہ آپ اس بات کو بڑے پیمانے پہ رکھ کر سوچیں تو پھر محبتیں اور نفرتیں جب گروہوں میں بڑھ جاتی ہیں تو وہ گروہ بھی ایسے کام کرتے ہیں، جماعتیں بھی ایسے کام کرتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کا دوسرا پہلو بتلایا، اور آپ نے فرمایا کسی سے ایسی نفرت نہ کرنا کہ اگر کل کو تمہیں اس سے کام پڑ جائے تو تم شرمندگی سے اس آدمی کے سامنے نہ جا سکو. یہ بھی منع کیا شدید محبت سے، اور اتنی نفرت سے بھی منع کیا یا نفرت ہو گئی ہے اور کام پڑ گیا ہے، اب ڈھونڈتے پھر رہے ہیں کہ کوئی اور آئے اور صلح کرا دے اور ان سے جا کے بات کہی جائے کہ مجھے ان سے یہ کام پڑ گیا ہے. فرمایا اتنی شدید نفرت یہ بھی درست نہیں. تو کس چیز سے منع کیا؟ اس چیز سے کہ کسی بھی چیز کی انتہا میں اپنے آپ کو مت لے جاؤ، بلکہ اعتدال کے ساتھ زندگی گزارو اور اعتدال کے ساتھ چلتے رہو، حتیٰ کہ اللہ کی عبادت. فرمایا اگر اس میں بھی تم میں سے کوئی آدمی حد سے زیادہ بوجھ اپنے اوپر لاد لے گا تو یہ گویا ایک طرح کی کشتی اس نے کرنے کی کوشش کی اور خدا کا دین اسے گرا دے گا، اللہ کا دین اس پہ غالب آئے گا، نہیں نبھ سکے گی اتنی عبادت. حکم کیا دیا؟ صحیح بخاری میں اسی حدیث کے بعد لفظ آئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سددو وقارو، بس صحیح طریقے سے زندگی گزارو، سیدھے رہنا زندگی میں. سددو یعنی جس طرح تیر سیدھا رہتا ہے ایسا اپنے آپ کو سیدھا رکھو، وقارو اور شریعت کے قریب آنے کی کوشش کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو. کوشش کیا مطلب؟ شریعت کے قریب آنے کی کوشش کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو گناہ دور لے جاتے ہیں، بس کوشش کرتے رہو کہ اللہ کے دین پہ زیادہ سے زیادہ عمل ہو سکے. اور آپ نے فرمایا کہ اللہ کو یاد کرنا ہو شیم میں نہ، تو رات کا کچھ حصہ اللہ کی عبادت کے لیے بھی رکھ لو، اس میں اللہ کو بھی یاد کیا کرو، ساری رات سونے میں نہ گزرے، کچھ حصہ اللہ کی عبادت کے لیے بھی ہونا چاہیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی کی روایت میں بڑی اچھی مثال دی اور آپ نے فرمایا تم دیکھو تمہارا سفر بہت طویل ہے، اور جسے طویل سفر کرنا ہو وہ صبح کو جلدی اپنے گھر سے نکلتا ہے، اور جس نے جلدی نکلنا ہو وہ رات کو جلدی سو جاتا ہے. تم رات یہ کہ ہر طرف اعتدال رکھو اور دیکھتے رہو کہ زندگی کا کوئی پہلو بھی اعتدال سے نکل نہ جائے، ایسے نہ ہو جائے کہ صرف ایک کسی چیز کا غلبہ ہو جائے اور باقی لوگ اس غلبے کی وجہ سے نقصان اٹھا. یہی چیزیں جب گروہوں میں غالب آتی ہیں، جماعتوں میں غالب آتی ہیں، تو مسلمان معاشرے کا مزاج بگڑ جاتا ہے، ٹکراؤ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور حد سے بڑی ہوئی چیزیں پھر پوری امت میں انتشار کا سبب بنتی. یہ جو خارجی تھے ان میں کیا برائی تھی بنیادی طور پہ؟ ان خارجیوں کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا کہ ان کا قتل کرنا تمہیں اللہ سے ثواب دے گا، اور آپ نے فرمایا اور ان میں ایک ایسا آدمی بھی ہوگا جس کا ہاتھ بالکل لجلجا گوشت جیسے ہوتا ہے، ایسا ہوگا. اور اس پہ علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اس کا قتل ایسا ہی ہے جیسے عاد اور ثمود کے کافروں کا قتل تھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اپنی مجلس سے اور جب چلنے لگے تو جوتا ٹوٹ گیا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ جھکے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتا ٹھیک کر دیں، تو اپنے جوتے اتار دیے اور پیدل تھوڑا سا آگے چلے گئے. اور جب پیدل تھوڑا سا آگے گئے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے کہا کہ جس طرح میں نے قرآن کے اترنے پر جنگ کی ہے نا، اور مجھے سامنا کرنا پڑا ہے کافروں کا، اسی طرح ایک آدمی ایسا ہی قتال کرے گا، ایک آدمی ایسا ہی حق کی وجہ سے لڑے گا قرآن کی تشریح پر اور قرآن کے صحیح معنی کے بگڑ جانے پر، اور اسے لڑنا پڑے گا جیسے مجھے لڑنا پڑا ہے قرآن کی حقانیت کے لیے، اس کے سچے پیغام کے لیے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے ہمیں بہت جذبہ غالب ہوا، جسے آپ صحیح لفظ سے تعبیر کرتے ہیں ایکسائٹڈ، ہم نے کہا پتہ نہیں یہ کون انسان ہے. اور حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ کون ہوگا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاص فنار، یہ جو میرا جوتا ٹھیک کر رہا ہے نا، یہ اس کی زندگی میں یہ مرحلہ آئے. تو کہتے ہیں علی رضی اللہ نے جوتا پہنایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب چل پڑے تو ہم دوست ان کے پیچھے تھے اور ہم نے کہا علی مبارک ہو تمہیں. تو انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ ہم نے انہیں بات سنائی تو انہوں نے بس اس بات کو ایسے لیا جیسے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس بات کو سن چکے تھے. انہیں علم تھا کہ ان کی زندگی میں یہ مرحلہ آنے والا. ہوا کیا؟ ہوا یہ جیسے علی رضی اللہ عنہ کے خلاف ایک پورا گروہ کھڑا ہوا اور انہوں نے کہا علی اللہ قرآن میں یہ کہتا ہے کہ ان الحکم الا للہ, اللہ کے علاوہ کسی بھی بات نہیں مانی جائے گی, اور تم نے اور معاویہ رضی اللہ عنہ دونوں نے مل کر کچھ لوگوں کو اپنا حکم بنا لیا ہے, جج بنا لیا ہے, تو اللہ نے کہا ہے میرے علاوہ کسی کی بات نہ مانو تو تم اپنے جیسے آدمیوں کی بات مانو گے, تو تم نے تو قرآن کا انکار کر دیا لہذا تم کافر ہو گئے اور مشرک ہو گئے اور ہم تمہارے خلاف لڑیں گے. بس یہاں سے یہ فتنہ شروع ہوا. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ قرآن میں آیا ہے, اللہ نے کہا ہے کہ جب تم حالت احرام میں ہو, حج کے لیے جا رہے ہو اور تم نے شکار کیا ہے اور شکار میں کوئی جانور تمہارے ہاتھ سے مر گیا ہے تو تم پہ حرام کا شکار, اللہ کی راہ میں صدقہ کرو. تو اللہ نے فرمایا ہے کہ یا کو بھی روا اجلم منکم, تم میں سے دو آدمی جو اس وقت سمجھدار لوگ ہوں ان کو مقرر کرو جس جانور کی قیمت لگائیں کہ یہ ہرن یہ دمبا یہ بکرا یہ کوئی چیز ہم نے مار دی ہے اس کے کتنے پیسے بنتے ہیں, تو دو آدمی پیسے بتا دیں. اللہ نے کہا اتنا میری راہ میں صدقہ کر دو. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا دیکھو ایک جانور کے لیے بھی اللہ نے کہا ہے کہ دو آدمیوں کو حکم جج مقرر کر دو, یہاں ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کا خلافت کا اور خون کا مسئلہ ہے, اگر ہم لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایک کمیٹی بنا دیں اور اسے ہی فیصلہ کر دے تو کیا ان لاکھوں مسلمانوں کا خون جانوروں سے بھی کیا گزرا ہے؟ یہ تم کیسی بات کرتے؟ لیکن وہ نشہ تھا نا دماغ میں اور حد سے بڑی ہوئی سوچ تھی. انہوں نے کہا بالکل نہیں, تم کافر ہو اور کافروں کو تو مارنا ہی مارنا ہے علی رضی اللہ. اور جتھا اور گروہ پورا بن گیا. یہ ہیں اعتدال سے ہٹے ہوئے لوگ کہ جب ان کی سوچ نقطۂ اعتدال سے ہٹ جاتی ہے تو پھر وہ یہ نہیں سوچتے کہ جو ہمارے سامنے آ رہا ہے وہ قتل کے مستحق بھی ہے یا نہیں ہے. ہمیشہ اللہ کی بات کرتے ہوئے بتاتے ہوئے مانتے ہوئے یہ سوچنا چاہیے کہ کہیں ایسے تو نہیں کہ میری عمر کا میرے خون کا میرے کسی اور جذبے کا اس میں کچھ حصہ پڑ گیا. کیونکہ جوانی ہوتی تھی اب بھی ہوتی ہے تو وہ حصہ ڈال دیتی ہے جوانی اپنے خون کا. نتیجہ یہ کہ شریعت کا حکم تو پیچھے رہ جاتا ہے اور انسان اس نشے میں بہہ جاتا ہے اور لڑنے لگتا ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایسے ہی ہوا اور انہوں نے کہا تم کافر ہو اور مارو انہیں, اور اس سے علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں آئے تو وہ سارے جوش جذبے سے نعرے لگا رہے تھے, کہہ رہے تھے روح الی الجنہ روح الی الجنہ, جنت کی طرف چلیں گے جنت کی طرف جائیں گے, علی رضی اللہ عنہ ایسے ہیں اور فلاں ایسا ہے اور فلاں ایسا ہے. اور اس دن تک چین نہیں لیا جب تک اس سے علی رضی اللہ عنہ کو شہید نہیں کرتے. ابن ملجم نے جو شہید کیا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو, اس آدمی کا حال دیکھو کیا تھا. حضرت حسن رضی اللہ عنہ کہتے تھے والد کو جب گہرے زخم آئے اور یہ جیل میں تھا تو میں اگلے دن اس کے پاس گیا اور میں نے اسے دھمکایا, میں نے کہا تم نے ہمارے والد کو امیر المومنین کو بغیر سبب کے قتل کیا. اس نے کہا اس سے بڑی وجہ کیا ہو سکتی تھی کہ تمہارے باپ نے کفر کیا. حضرت حسن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بڑا غصہ آیا اس بات پہ. میں نے کہا تم میرے والد سے اور جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے ان سے بھی بڑھ کے مسلمان ہو. اس نے کہا ہم تو کچھ نہیں کہتے, قرآن کہتا ہے کہ علی کافر ہے. اللہ نے نہیں کہا کہ قرآن خدا کے حکم کے علاوہ کسی کا حکم نہیں چلتا, تمہارے باپ نے ایسے کیوں کیا؟ تو میں نے کہا میں تمہارے یہ ہاتھ کٹوا دوں گا جن ہاتھوں سے تم نے قتل کیا. اس نے کہا پروا نہیں. میں نے کہا پاؤں بھی کٹوا دوں گا, کہیں جا بھی نہیں سکو گے. اس نے کہا پھر کیا فرق پڑتا. حضرت حسن رضی اللہ عنہ کہتے تھے عجیب دلچسپ صورتحال یہ ہوئی کہ جب میں نے سکھا میں تمہاری یہ زبان کھینچ دوں گا جس سے تم اتنی باتیں کرتے ہو, تو اس کا رنگ اڑ گیا اور بالکل مسکین صورت بن گئی اور کہنے لگا حسن یہ نہ کرنا. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا اگر تم زبان کھینچ دو گے تو تلاوت نہیں کر سکوں گا, اور قرآن کے بغیر بھی کوئی زندگی ہے, کوئی جینے کا مزہ. یہ ہے اعتدال سے ہٹی ہوئی بات کہ اس بدبخت نے حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسی محترم شخصیت کو قتل کر دیا. اس پہ حیا نہیں آئی, اس میں شرم محسوس نہیں ہوئی, اور قرآن پاک کی تلاوت کا جہاں ذکر آیا ہے کہنے لگا یہ نہ کرنا حسن, قرآن کے بغیر زندگی نہیں. یہ ہے جب لوگ اعتدال سے ہٹ جاتے ہیں تو پھر گمراہی کا ایک راستہ ایسا اختیار کرتے ہیں کہ ان کی زندگی ایک اعتبار سے قابل رش اور دوسرے اعتبار سے دیکھو تو سیاہ ترین زندگی بن جاتی. خوارج نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ معاملہ کیوں کیا؟ اس لیے کہ اعتدال کی راہ سے ہٹ گئے تھے, اور انہوں نے اس بات کو سمجھنا چھوڑ دیا کہ خلافت کو ختم کرنا یہ کتنا بڑا گناہ ہے اللہ کے ہاں, بس اس سے رہے کہ قرآن پڑھیں گے. اس طرح جماعتیں اپنے مقاصد سے ہٹ جاتی ہیں اور لوگ پیچھے چل پڑتے ہیں, کیونکہ لوگ بیچارے نہیں جانتے کہ اعتدال کی راہ کیا ہے. اسی لیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کسی نے کہا کہ چلیے پر جنگ کرنی ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف, تو انہوں نے کہا میں نہیں جاتا. کسی نے کہا قرآن نے کہا ہے کہ قاتلوہم اور جہاد کرو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے, تو انہوں نے کہا میرے بھتیجے ہم نے جہاد کیا یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو گیا, مکہ فتح ہو گیا, اور اب تم مجھے بلاتے ہو اس جہاد کے لیے کہ امن ختم ہو جائے اور جنگ شروع ہو جائے, میں اس میں نہیں آنا چاہتا. یہ تمہاری دعوت فتنوں کے آغاز کی ہے, فتنوں کو ختم کرنے والی نہیں. یہ چیز ہو جاتی. اس لیے آدمی سوچے کہ جس جماعت کو میں سپورٹ کر رہا ہوں, جس جماعت کے ساتھ میں چلنے کا ارادہ کر رہا ہوں, کہیں ایسے تو نہیں کہ لوگ اعتدال کی راہ سے ہٹ گئے ہوں اور شریعت نے جو کچھ کہا ہے اس کہنے سے ہٹ گئے ہوں اور ایک ایکسٹریم پہ پہنچ گئے ہیں, اور اس ایکسٹریم پہ جا کر کوئی ڈھنگ کا کام نہیں کیا جا سکتا. لڑائی اور غلبہ اور جہاد اور طاقت اور قوت کا استعمال اور اسلحے کا بے محابہ استعمال اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی. اس صورت میں آدمی کسی بھی معاملے میں ایکسٹریم پر جا کر اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ وہ حق پہ ہے, لیکن زندگی کے باقی حصہ اسے بتا دیتا ہے کہ تم نے ٹھیک نہیں کیا. اور کبھی کبھی جو حقوق وہ ضائع کرتا ہے نا اس ایکسٹریم پہ پہنچ کے, اس کی پیمنٹ کرنی پڑتی. یہ نہیں ہوا کرتا کہ انسان کسی کا حق دبا لے, حق کو مار لے, اور وقت آنے پہ وہ حق خود بخود نہ بولے اور طلب نہ کرے. ابن جریج رحمت اللہ علیہ ایسے اللہ کے ولی تھے کہ ان کی ولایت کی گواہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. یعنی مطلب یہ کہ وہ کوئی ظنی اور تخمینی اور اندازے کے اعتبار سے نہیں, حقیقتاً ولی تھے. آپ کسی بڑے سے بڑے آدمی کا نام اس امت کے اولیاء اللہ میں سے لیں تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں نا زیادہ سے زیادہ جو امید یہ ہے کہ اللہ نے انہیں معاف کیا اور اللہ کے بڑے مقرب بندے تھے. 100% یقینی اور قطعی صورتحال تو اللہ ہی جانتا ہے, کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. ابن جریج کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مسلم میں آتا ہے کہ وہ اللہ کے اچھے بندوں میں سے تھے. اور ابن جریج نماز پڑھتے تھے، بڑا تعلق تھا نماز کے ساتھ، اور نماز پڑھ رہے تھے اور ان کی والدہ نے کہا کہ ابن جریج پانی پلاؤ، تو شریعت نے یہ بتایا تھا کہ وہ نماز توڑ دیتے، نفل پڑھ رہے تھے نا، ماں بڑھیا ہے اس کو خدمت کی ضرورت ہے، گھر میں کوئی تیسرا فرد نہیں ہے، تو بیٹا نفل نماز توڑ کے ان کو پانی پلاتا، تو انہوں نے اپنے دل میں کہا کہ اللہم ان امی و صلاتی، اللہ میری ماں اور میری نماز کیا کروں، یعنی اتنے نفل چھوڑ دوں یا اپنی والدہ کو پانی پلاؤں، کیا کروں؟ ان کی ماں نے دوبارہ آواز دی اور کہا بیٹے مجھے پیاس لگ رہی، پانی پلاؤ، انہوں نے پھر دل میں کہا اللہم ان امی و صلاتی، اللہ میری ماں کا بھی کہنا ہے اور تیرے دربار میں بھی کھڑا ہوں، کیا کروں؟ اور تیسری مرتبہ انہوں نے کہا، اور پھر وہ اٹھی اور غصے میں انہوں نے کہا کہ خدا ابن جریج کو بدکارہ عورتوں کا منہ دکھائے، پانی نہیں پلایا، اس وقت کی بد دعا تھی وہ انہوں نے دے دی، ختم ہو گیا مسئلہ، والدہ بھی قبر میں چلی گئیں، ابن جریج رحمت اللہ علیہ بھی بوڑھے ہو گئے، اور ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اپنے بالا خانے میں نماز پڑھ رہے تھے اور ان کے کمرے کے سامنے سیڑھی لگی ہوئی تھی، زمین سے سیڑھی جاتی تھی، ان کا اکیلا تنہا کمرہ، اور وہ نماز پڑھ رہے تھے اور انہیں آواز آئی جیسے نیچے کوئی اس کمرے کے جو پلرز ہیں، ستون ہیں، ان پر ہتھوڑے برسا رہا ہے، لوگ توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو انہوں نے نماز پوری کی اور نیچے اترے، اور اس غضب کے ولی تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے دیکھا مجمع ہجوم کھڑا ہے، تو انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا ابن جریج ہم تمہیں بڑا مانتے تھے اور عزت کرتے تھے، اور یہ لڑکی ایسی ہے جس کے ہاں بچہ ہوا ہے، اور ہم نے اس سے پوچھا ہے کہ یہ کس کا بچہ ہے، تو اس نے کہا ابن جریج کا بچہ ہے، اور تم حقیقت میں اتنے خراب کردار کے ہو، تو ابن جریج نے کہا کہ میں کیا چیز گواہی کے طور پر تم لوگوں کو بتاؤں کہ میں نے ایسی حرکت نہیں کی، اور انہوں نے پھر اس بچے کی طرف اشارہ کیا اور انہوں نے کہا تو کس کا بچہ ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بچہ بولا اور اس نے کہا میں فلاں چرواہی کی اولاد ہوں، تو لوگ حیران رہ گئے کہ ایک بچہ جو چند دن کا تھا وہ بول پڑا، تو انہوں نے کہا لوگوں تمہیں یقین آیا کہ میں ایسا آدمی نہیں ہوں، تو لوگ پچھتائے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے بڑی غلطی کی کہ ہم نے آپ پہ الزام لگایا، اور آپ چاہیں تو یہ جو ستون توڑ دیے ہیں یہ سب چیزیں ہم سونے کا ایک عبادت خانہ آپ کو بنا دیتے ہیں، آپ کو سونے کا ایک کمرہ بنا دیں، اس میں آپ اللہ کی عبادت کریں، تو انہوں نے کہا نہیں، بس اس کی مرمت کر دو اور جا کے پھر نماز پڑھنے لگے۔ آپ اس حدیث پر غور کریں، یہ حدیث بتاتی ہے کہ بظاہر کچھ نہیں ہوا، لیکن وہ جو حق پورا نہیں کیا تھا نا، وہ ایک دن سامنے آ کے رہی بات، اور بری عورتوں کا منہ دیکھنا پڑا۔ یہ چیز ہے کہ انسان جب اعتدال کی راہ کو چھوڑ دیتا ہے اور وہ اپنی جوانی، اپنے جذبے کے تحت صرف ایک پہلو کو ترجیح دیتا چلا جاتا ہے، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ زندگی بیلنسڈ نہیں رہتی۔ اللہ نے سب کے حقوق رکھے ہیں، ماں باپ کے بھی، بیوی کے بھی، بچوں کے بھی، دوستوں کے بھی، اور منع کیا ہے اس سے کہ کسی ایک طرف کو تم اتنے مت چھپ جاؤ کہ دوسروں کے حقوق اس سے متاثر ہونے لگے۔ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو اعتدال کے ساتھ، ایسے نہ ہو کہ سارا مال خدا کی راہ میں دے دو اور پھر ہو گیا، قرآن نے کہا اس کے بعد بیٹھ جاتا ہے آدمی ملامت کیا ہوا، مطلب یہ کہ پھر شرمندہ ہوتا ہے، پھر پریشان ہوتا ہے کہ اب میں کیا کروں۔ یہی حال وقت کا بھی ہے کہ آدمی اپنے اوقات کی تقسیم بھی ایسے رکھے، کہ اپنے گھر والوں کو بھی وقت دے، اور جو معاش ہے اس کو بھی وقت دے، اور جو دوست ہیں ان کو بھی وقت دے. اگر وقت کی تقسیم میں گڑبڑ کر دے گا تو کسی کا بھی حق اگر متاثر ہوگا تو پھر نقصان ہو جائے گا. عورتوں کو بھی یہی حکم دیا ہے کہ ان کے شوہر، ان کا وقت کچھ ایسا ہونا چاہیے جب وہ اپنے دوستوں سے ملیں، کچھ وقت ان کی زندگی میں ہونا چاہیے جب وہ اللہ کے دین کے لیے کام کریں، کچھ وقت ایسا ہونا چاہیے کہ وہ گھر میں گزاریں، کچھ وقت ایسا ہونا چاہیے جس میں وہ اپنے مسائل کو بیٹھ کے مشورے کے ساتھ حل کریں. بیوی اگر یہ کہے کہ سارا ہی وقت گھر میں لگ جائے اور نہ کسی سے رابطہ رہے، نہ کسی کا فون آئے، نہ کسی کی بات سنو، بس 24 گھنٹے ایسے رہو جیسے والد صاحب نے خرید لیا ہو، یہ اعتدال سے کٹی ہوئی بات ہے. نتیجہ کیا نکلے گا اس کا کہ جب یہ اعتدال زندگی میں ختم ہوگا تو اس ظلم کا جو خاتون کر رہی ہیں شدید اثر پڑے گا، اور جو جائز اور صحیح وقت ملنا چاہیے تھا وہ بھی جاتا رہے گا. غور کرتا رہے آدمی پیسے کے خرچ کرنے کے معاملے میں بھی کہ گھر میں کتنا پیسہ خرچ کرنا ہے، اللہ کی راہ میں کتنا دینا ہے. ہاں کسی انسان کو اللہ نے کھلا دیا ہے، اس کا اپنا حال ہے، لیکن ہر آدمی کا حال ایسا نہیں ہوتا. حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے تھے، اور وہ جب گئے ایک جگہ تو انہوں نے شادی کرنا چاہی، حال ہے اپنا اپنا، تو انہوں نے پیغام بھیجا ایک لڑکی کے لیے، تو ان کے گھر والوں نے کہا کہ حضرت آپ بڑے آدمی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے آپ نے، ان کی صحبت میں بیٹھے ہیں، اور آپ کی عزت، آپ کا شرف، آپ کی منزلت ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتی کہ ہم اس رشتے سے انکار کریں. لیکن بات یہ ہے کہ ایک اور رشتہ بھی ہماری بیٹی کا آیا ہوا ہے، تو ہمیں آپ پر اعتبار ہے، آپ انصاف سے فیصلہ کر لیں گے جو بھی، ہم اس پہ عمل کر لیں گے. تو انہوں نے کہا اس طرح کرو کہ اپنی بیٹی کو پردے کے پیچھے بٹھا دو، پر میں بھی آ جاؤں گا، وہ آدمی بھی آ جائے جس کا رشتہ آیا ہوا ہے، ہم دونوں باتیں کریں گے، تو سن کے جس کو اختیار کر لے بس ٹھیک ہے، رشتہ ہو جائے گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. باتیں ہوتی رہیں، دونوں بیٹھے باتیں کرتے رہے، وہ خاتون سنتی رہیں. تو جب بات آئی کہ گھریلو تعلقات کیسے ہوں گے اور پھر والدین کا رویہ کیسے ہوگا، ہوتے ہوتے بات آئی کہ پیسے کتنے دینے ہیں بیوی کو، تو اس سے مغیرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ کتنے پیسے دیتے ہیں. انہوں نے کہا میں تو اپنے گھر والوں کو ایک تھیلی پیسوں کی دیتا ہوں، پھر گنتا رہتا ہوں کہ کتنے پیسے دیے تھے، پھر وہ سارے حساب میری بیوی دیتی ہے تھیلی، پھر دوبارہ تھیلی دیتا ہوں، میں پیسے ایسے تھوڑی دے دیتا ہوں، ایک ایک چیز گنتے ہیں، ایک ایک پائی اور پیسے کا حساب. اسی کا حضرت آپ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا بھی میں تو اتنا فارغ آدمی نہیں ہوں، میں تو ایک تھیلی گھر میں دے دیتا ہوں، پھر وہ بتا دیتی ہیں ختم ہو گئی، پھر میں دوسری تھیلی بھیج دیتا ہوں پیسوں کی، جیسے گڈی ہے آج کل نوٹوں کی، تھیلیاں ہوتی تھی نا اس میں درہم دینار سکے بند ہوتے تھے، پر میں پھر وہ کہتی ہیں دوسری خالی ہو گئی تھی تیسری بھیج دیتا ہوں، تو میرے پاس تو اتنی فرصت نہیں کہ حساب کرتا رہا. چلے گئے، اور اگلے دن پیغام آیا، لڑکی نے کہا کہ مغیرہ رضی اللہ عنہ اچھے ہیں. تو مغیرہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ بھی کیوں اچھا ہوں؟ اس نے کہا توبہ، ایسی جگہ رشتہ کر لوں جو ایک ایک پائی گنتا رہے، مجھے تو وہی شوہر اچھا ہے جو پیسے دیتا رہے اور بھولتا رہے، بس شوہر وہ اچھا ہے. تو یہ اپنے اپنے حال کی بات ہے، مگر شریعت نے یہ بتایا ہے کہ اعتدال کے ساتھ آدمی چلتا رہے تاکہ زندگی بھر نباہ ہو جائے. یہ تزکیہ نفس جو ہے، اس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ آدمی کسی حال میں بھی اعتدال سے نہ نکلے، زندگی بھر اعتدال کے ساتھ آرام آرام سے اللہ کا راستہ طے کرے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق.